اچھا بھائی آگے سبق دیکھیے، پہلے متن دیکھ لیجئے. وَيَقْتَصِمَانِ بِالضَّرُورَةِ الضَّرُورَةَ وَالِاكْتِسَابَ بِالنَّظَرِ وَهُوَ مُلَاحَظَةُ الْمَعْقُولِ لِتَحْصِيلِ الْمَجْهُولِ. بھائی یہ تقسیم کر رہے ہیں تصور اور تصدیق کے بارے میں. اس سے پہلے آپ نے متن میں پڑھا تھا العلم ان کان اذعانا للنسبتی فتصدیق و الا فتصور. دیکھ رہے متن بھائی کہ علم جو ہے اگر اس میں اذعان ہو نسبت خبری کا تو وہ تصدیق ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ تصور ہے. تو تصدیق کے اندر معلوم ہوا اعتقاد کر لینا، مان لینا ضروری ہے بھائی، جبکہ تصور میں باقی تمام صورتیں داخل ہو گئیں. چاہے ادراک ایک ہی چیز کا ہو، چاہے ایک سے زیادہ چیزوں کا ادراک ہو، اور چاہے ایک سے زیادہ چیزیں اور ان کے درمیان نسبت بھی ہے لیکن نسبت تام نہیں، اسی طرح نسبت خبری تام ہو لیکن انشائی ہو، وہ بھی کس کے اندر داخل؟ تصور میں. اور اسی طرح نسبت تام خبری ہو لیکن اعتقاد نہ ہو، اذعان نہ ہو، تو وہ بھی کس کے اندر داخل ہے؟ تصور کے اندر. تو یاد رکھیے بھائی، ہمارا علم یہی دو قسم پر ہے، یا تصور یا تصدیق. یا یوں کہیں ہماری جتنی بھی معلومات ہیں، جتنا بھی علم ہے، جو بھی معلومات ہمیں ہیں، وہ یا تصور کی قبیل سے ہوں گی یا تصدیق کی قبیل سے. تو گویا ہمارا علم بند ہے انہی دو قسموں میں. جتنا بھی علم ہے یا وہ تصور ہوگا یا تصدیق ہوگا، تیسری کوئی صورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنا آپ کو پتا چل گیا کہ ہمارے معلومات انہی دو قسموں سے میں سے ہوں گی، تیسری کوئی قسم نہیں. اب ان کی تقسیم کرنے لگے ہیں اور آپ کو یہ بتلائیں گے کہ بھئی تصور دو قسم پر ہے، ایک تصور بدیہی ہے اور ایک تصور نظری ہے. اسی طرح تصدیق بھی دو قسم پر ہے، ایک تصدیق بدیہی ہے اور ایک تصدیق نظری ہے. تو پہلے بدیہی اور نظری کو سمجھ لیں بھائی. بدیہی اس چیز کو کہتے ہیں جو بغیر غور و فکر کے فوراً ہی سمجھ میں آ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدیہی کہتے ہیں. اور نظری وہ چیزیں جو غور و فکر کے بعد ہمیں سمجھ میں آئیں، جہاں دماغ خرچ کرنا پڑے، سوچنا پڑے، غور کرنا پڑے، تو اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ نظری کہتے ہیں. آپ بھی غور کر لیں چیزوں پر، آپ خود دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں ہمیں فوراً سمجھ میں آ جاتی ہیں. اور مثلا میں چیزیں دیکھو ذکر کرتا جاؤں گا، آپ سمجھتے جائیں گے. مثلا میں کہتا ہوں درخت، بادل ہیں، بارش ہے، ہوا، پانی، آگ، کتاب، قلم، چارپائی، کرسی، میز. دیکھا، یہ جتنی چیزیں ہیں ہمارے عام استعمال کی، ہم آس پاس جو دیکھتے ہیں، گھروں میں ہیں یا باہر ہیں، فوراً ہی سمجھ میں آ جاتی ہیں. ان کو کسی چھوٹے کے سامنے ذکر کریں، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جاہل ہو یا پڑھا لکھا ہو، کم ذہن والا ہو، تیز ذہن والا ہو، سب ان کو سمجھتے ہیں. تو دیکھیے، یہ وہ چیزیں ہیں جو فوراً سمجھ میں آ جاتی ہیں، ہر ایک ان کو سمجھ لیتا ہے، ان میں ذرا بھی دماغ نہیں خرچ کرنا پڑتا، تو ان کو کہتے ہیں بدیہی. تو وہ چیز جب بغیر غور فکر کے فوراً سمجھ میں آ جائے، وہ کیا ہے؟ بدیہی ہے. اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن میں دماغ خرچ کرنا پڑتا ہے، غور و فکر کرنا پڑتا ہے. مثلا جیسے یہ اب آپ اس وقت شرح تہذیب پڑھ رہے ہیں، آپ کو غور و فکر کرنا پڑتا ہے، توجہ کرنی پڑتی ہے، دماغ خرچ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر آپ کو اس کی باتیں سمجھ آتی ہیں. تو معلوم ہوا یہ باتیں کیا ہیں؟ نظری ہیں، جن میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے. تو معلوم ہوا چیزیں دو قسم کی ہو گئیں، کچھ بدیہی ہیں جو فوراً سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور کچھ نظری ہیں جن میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے. آپ کوئی بھی بدیہی چیز ہے تو آپ اس میں غور کر لیں، وہ تصور کی قبیل سے ہے یا تصدیق کی قبیل سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بدیہی چیز یا وہ تصور کی قبیل سے ہوگی یا تصدیق کی قبیل سے، کیونکہ ہمارا علم تو انہی دو چیز قسموں میں بند ہے، تیسری تو کوئی قسم نہیں. تو جو بھی چیز آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے، اب آپ اس میں غور کر لیں، اگر وہ تصور کی قبیل سے ہے تو اس کو کہیں گے تصور بدیہی، اور اگر وہ تصدیق کی قبیل سے ہے تو اس کو کہیں گے تصدیق بدیہی. اسی طرح وہ چیز جو غور و فکر کرنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئی وہ ہے نظری. اب اس میں پھر مزید آپ غور کر لیں کہ یہ جو آپ کو غور و فکر کے بعد بات سمجھ میں آئی ہے یہ تصور کی قبیل سے ہے یا تصدیق کی قسم ہے. تو اگر وہ تصور کی قسم ہوئی تو وہ کیا کہلائے گی؟ تصور کی قبیل سے ہوئی تو وہ تصور نظری کہلائے گی, اور اگر تصدیق کی قبیل سے ہوئی تو وہ تصدیق نظری کہلائے گی. تو جیسے میں نے کچھ چیزیں ذکر کی, دیکھیے ان کو چھوٹا بڑا, کمزور ذہن والا, تیز ذہن والا, پڑھا لکھا یا ان پڑھ, سارے ان کو جانتے ہیں. میں نے درخت کہا, سب پہچان لیں گے کس چیز کی بات ہو رہی ہے. میں نے بادل کہا, فوراً سب سمجھ جائے, چاہے چھوٹا ہو, بڑا ہو, جاہل ہو یا پڑھا لکھا ہو, سب فوراً سمجھ جائیں گے. اسی طرح کچھ چیزیں ان میں دماغ خرچ کرنا پڑتا ہے. مثلاً جن یا فرشتہ لے لو. اب جن یا فرشتہ کسے کہتے ہیں؟ تو یہ بیان کرنا پڑتا ہے کہ فرشتہ جو ہے نور سے بنائی ہوئی اللہ کی ایک مخلوق ہے, اور جو مختلف صورتیں بدل سکتی ہے, اور ان میں نہ مذکر ہوتا ہے نہ کوئی مؤنث, اور ان میں اولاد کا سلسلہ بھی نہیں چلتا. اسی طرح جن ہے, جن کے بارے میں بیان کرنا پڑے گا کہ جن کسے کہتے ہیں. ایک مخلوق ہے جسے اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے, وہ مختلف شکلیں بدل سکتا ہے, اور لطیف ہے, ہوا کی طرح ہے, ہوا کی طرح ہے, اور ان میں مذکر اور مؤنس بھی ہوتے ہیں, اور ان میں اولاد کا سلسلہ بھی چلتا ہے. تو دیکھا, جن کو سمجھانے کے لیے کئی باتیں ذکر کرنا پڑی. اسی طرح فرشتے کو سمجھانے کے لیے کئی باتیں ذکر کرنا پڑی. معلوم ہوا یہ کیا ہیں؟ معلوم ہوا یہ نظری ہیں. ان کو سمجھنے کے لیے دماغ خرچ کرنا پڑا, غور و فکر کرنا پڑا. اب یہ یاد رکھیے, یہ بدیہی اور نظری لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے. جیسے مسلمانوں کے ہاں جن اور فرشتہ بدیہی ہیں, چھوٹے بڑے سب کے سامنے ذکر کریں وہ سمجھ جاتے ہیں تقریباً. اور غیر مسلم جو ہوں گے ان کے لیے جن اور فرشتہ کیا ہوں گے؟ نظری ہوں گے. ان کو سمجھانا پڑے گا, یہ ساری تعریف ان کو بتلانی پڑے گی, پھر ان کو فرشتے کی سمجھ آئے گی, اور پھر جن کی ان کو سمجھ میں آئے گی. تو ان کے لیے یہ جن کیا ہوا اور فرشتہ کیا ہوا؟ نظری. گویا مسلمانوں کے لیے ہو گیا بدیہی, اور غیر مسلموں کے لیے نظری ہو گیا. تو معلوم ہوا یہ بدیہی اور نظری لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں. ایک تیز ذہن والا ہو سکتا ہے وہ ایک بات کو فوراً سمجھ جاتا ہے, اور ایک کمزور ذہن والا ہو سکتا ہے اس کو دماغ خرچ کرنا پڑے گا. تو معلوم ہوا تیز ذہن والے کے لیے ایک چیز کیا ہوئی؟ بدیہی ہوگی, جبکہ کمزور ذہن والے کے لیے وہی چیز کیا ہو جائے گی؟ نظری ہو جائے گی. تو نظری اور بدیہی ہونا لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے. یہ ہو سکتا ہے ایک چیز آپ کے لیے بدیہی ہو لیکن آپ کے ساتھی کے لیے نظری ہو. جیسے مثلاً آپ مختلف علوم پڑھتے ہیں, جیسے مثلا علم نحو پڑھتے ہیں, وہاں اسم, فعل اور حرف کی تعریف پڑھتے ہیں. تو وہاں باقاعدہ پہلے کلمہ کی تعریف ہوتی ہے کہ کلمہ با معنی لفظ کو کہتے ہیں. وہ لفظ جس کا کیا ہو, کوئی معنی ہو, اس کو کلمہ کہتے ہیں. اور اس کی پھر تین قسمیں ہیں, یا اسم ہوگا, یا فعل ہوگا, اور یا حرف ہوگا. پھر اسم کی باقاعدہ تعریف آپ کو سمجھائی جاتی ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے, اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ملا ہوا نہ ہو. پھر فعل کی باقاعدہ تعریف کر کے آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ فعل وہ کلمہ ہے کہ جو اپنے معنی پر خود مستقلاً دلالت کرے, اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ملا ہوا ہو. اور پھر حرف کی تعریف کی جاتی ہے کہ حرف وہ کلمہ ہے جو خود بخود اپنے معنی پر دلالت نہ کرے, بلکہ اس کے ساتھ اور کلموں کو ملانا پڑے گا, پھر جا کر وہ اپنے معنی پر دلالت کرے گا. تو دیکھا, معلوم ہوا کہ جو کلمہ ہے, اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے, یہ کیا ہیں؟ نظری ہیں. ان میں باقاعدہ دوسرے کو سمجھانا پڑتا ہے, اس کو غور و فکر کرنا پڑتا ہے, دماغ خرچ کرنا پڑتا ہے, پھر جا کر اس کو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایک دفعہ جب اس کو بات سمجھ میں آ جائے تو اب یہی اسم فعل اور حرف اس کے لیے بدی ہی بن جاتے ہیں. جیسے دیکھو اب میں جیسے کلمہ کہتا ہوں آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ کسی بامانہ لفظ کی بات ہو رہی ہے. میں جیسے ہی اسم کہتا ہوں یا فعل یا حرف کہتا ہوں آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں. تو وہ چیز جو پہلے آپ کے لیے نظر ہی تھی جب ایک دفعہ آپ نے اس کو سمجھ لیا اور جان لیا اب وہ آپ کے لیے کیا بن گئی؟ بدی ہی بن گئی. لیکن یہ یاد رکھیں کہیں گے اس کو اب بھی نظری ہی. کیا کہیں گے؟ اب بھی اس کو نظری ہی کہیں گے کیونکہ شروع میں اس کو سمجھنے کے لیے ایک دماغ خرچ کرنا پڑا, غور و فکر کرنا پڑا. تو حاصل کلام سمجھ میں آیا بھائی کہ چیزوں کو ایک دفعہ سمجھنے کے بعد وہ ہمارے لیے بدی ہی بن جاتی ہیں. اب جیسے نحویوں کے سامنے اسم فعل اور حرف جیسے ذکر کریں وہ فوراً سمجھیں گے. یا جیسے ادھر مثال سمجھ لیں جیسے تصور اور تصدیق تھا, چند دن قبل آپ کو اس کی تعریف کا پتہ نہیں تھا, اب اس کو بیان کرنا پڑا اور خوب آپ کو ذہن خرچ کرنا پڑا پھر جا کر آپ کو تصور و تصدیق اچھی طرح سمجھ میں آ گئے. اور اب میں جیسے ہی تصور ذکر کرتا ہوں آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کون سے علم کی بات ہو رہی ہے. میں جیسے ہی تصدیق ذکر کرتا ہوں آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ علم کی کون سی قسم کی بات ہو رہی ہے. تو اب یہ آپ کے لیے بدی ہی بن گئے لیکن پھر بھی ان کو نظری ہی کہیں گے کیونکہ ابتدا میں ان کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا پڑا تھا؟ دماغ خرچ کرنا پڑا اور غور و فکر کرنا پڑا. تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. حاصل کلام کیا ہوا کہ تصور بھی دو قسم پر اور تصدیق بھی دو قسم پر. تصور یا بدیہی ہوگا یا نظری. بدیہی وہ جو بغیر غور و فکر کے فوراً سمجھ میں آ جائے, اور نظری وہ جس میں غور و فکر کرنا پڑے اور ذہن کو خرچ کرنا پڑے. اسی طرح تصدیق بھی دو قسم پر ہے, یا وہ بدیہی ہوگی یا نظری ہوگی. نظری ہوگی بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب دیکھیے ذرا کتاب پر بھائی. کہتے ہیں وَيَقْتَسِمَانِ بِالضَّرُورَةِ الضَّرُورَةَ وَالِاكْتِسَابَ بِالنَّظَرِ. يَقْتَسِمَانِ, اقتسما یقتسمو کے معنی ہوتے ہیں اپنا اپنا حصہ لے لینا, آپس میں بانٹ لینا. اقتسما یقتسمو کے کیا معنی ہے؟ آپس میں بانٹ لینا, اپنا اپنا حصہ لے لینا. مثلا میں آپ کو کوئی چیز دیتا ہوں اور آپ ساتھی اس کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ اقتسام کہیں گے. ہر ایک اپنا اپنا حصہ لے لیتا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ اقتسام کہیں گے. اقتسام بِالضرورتی, بِالضرورت یہ لفظ ذرا ابھی اس کو یہاں سے اس لفظ کو ذرا چھوڑ دیں. الضرورت والاکتساب بالنظری. الضرورت یاد رکھیے یہ مفعول ہے, مفعول بھی ہے, اور والاکتساب بالنظری اسی پر عطف ہے. تو الضرورت والاکتساب بالنظر کیا ہوئے؟ مفعول بھی بن گئے. ویقتسمانی, اور یہ دونوں آپس میں بانٹ لیتے ہیں, آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. کون دونوں؟ تصور اور تصدیق. تو یہ ضمیر تثنیہ کی ضمیر جو ہے وہ راجع ہے تصور اور تصدیق کی طرف. یہ دونوں آپس میں بانٹ لیتے ہیں, یہ دونوں اپنا اپنا حصہ لے لیتے ہیں. کس سے؟ الضرورت والاکتساب بالنظر, ضرورت اور اکتساب بالنظر سے. اس کو آپس میں کیا کر لیتے ہیں؟ بانٹ لیتے ہیں, بانٹ لیتے ہیں. تو معلوم ہوا بھائی عبارت میں یہ الضرورت اس کو منصوب پڑھنا ہے. کیوں منصوب پڑھنا ہے؟ مفعول بھی ہے. اور اکتساب کو بھی منصوب پڑھنا ہے کیونکہ اس کا بھی اسی پر عطف ہے. ضرورت کا معنی ہے بداہت بھائی, کسی چیز کا بدیہی ہونا, یعنی بغیر غور و فکر کے سمجھ میں آنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہے بدیہی ہونا, اور بدیہی کو کہتے ہیں ضروری. ضروری منطق کی کتابوں میں لفظ بدیہی آئے یا ضروری آئے, ضروری یون بدیہی یون, تو اس سے یہ ایک ہی چیز ہے بھائی. بدیہی کا دوسرا نام کیا ہے؟ ضروری. اور بداہت کا کیا معنی؟ بدیہی ہونا, مستر ہے نا بداہت. تو اسی طرح ضرورت کا کیا معنی ہے؟
ضروری ہونا.
ضروری ہونا یعنی اس کا حاصل ہونا بداہت کے ساتھ, بغیر نظر و فکر کے, بغیر نظر و فکر کے ایک چیز کا حاصل ہونا. والاکتساب بالنظری, اکتساب بالنظر کا معنی ہے نظری ہونا, یعنی نظر و فکر کے ساتھ ایک چیز کا حاصل ہونا، نظر و فکر کے ساتھ حاصل ہونا. تو اکتساب جس میں اپنا عمل ہوتا ہے، دیکھو جو بدیہی ہوگی اس میں آپ وہ خود ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، اور جو نظری ہوگی اس میں کیا کرنا پڑے گا، آپ کو حاصل کرنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، فکر کرنی پڑے گی، سوچنا پڑے گا، پھر وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی. تو اکتساب جس میں کیا ہو، اپنا عمل دخل ہو. تو اکتساب کا معنی نظری ہونا، اکتساب کا کیا معنی ہے،
نظری،
یعنی ایک چیز کا حاصل ہونا نظر کے ساتھ، نظر و فکر کے ساتھ. تو یہ دونوں آپس میں بانٹ لیتے ہیں، کس چیز کو، بداہت کو اور اکتساب بن نظر کو. بداہت کا کیا معنی، بدیہی ہونا، یعنی یوں کہیں حصول بلا نظر، مستر بنا لو نا، حصول کیا معنی، حاصل ہونا، اور کس طرح حاصل ہونا، بلا نظر، بغیر غور و فکر کے. تو ضرورت کا معنی ہوا حصول بلا نظر، اور اکتساب بن نظر کا کیا معنی ہوا، حصول بن نظر، نظر و فکر کے ساتھ حاصل ہونا، یعنی غور و فکر کے ساتھ حاصل ہونا. تو ایک ہے حصول بلا نظر اور ایک ہے حصول بن نظر، نظر و فکر کے ساتھ حاصل ہونا. بھئی دیکھیے، میرے سامنے یہ دو ڈھیریاں پڑی ہیں، یہ ایک طرف دائیں طرف ڈھیری ہے، ایک دائیں طرف، یہ ہے حصول بلا نظر. یہ کیا ہے،
حصول بلا نظر،
بغیر نظر کے حاصل ہونا، اور دوسری طرف حصول بن نظر. یاد رکھیے عبارت پہ ذرا دیکھیے، وَيَقْتَصِمَانِ الضَّرُورَةَ، اور یہ دونوں یعنی تصور اور تصدیق آپس میں بانٹ لیتے ہیں، کس کو، الضَّرُورَةَ، حصول بلا نظر کو، بداہت کو آپس میں کیا کر لیتے ہیں، بانٹ لیتے ہیں. کچھ بداہت کون لے لیتی ہے، تصور، کچھ تصور لے لیتا ہے کچھ بداہت میں سے کچھ حصہ، اور کچھ حصہ بداہت میں سے کون لے لیتا ہے،
تصدیق.
تو جو تصور جس نے بداہت میں سے حصہ لیا وہ کہلائے گا تصور بدیہی، اور وہ تصدیق جس نے بداہت میں سے حصہ لیا وہ کیا کہلائے گی،
تصدیق
بدیہی کہلائے گی. سورہ سمجھ میں آ رہی ہے. اور دوسرا ہے حصول بن نظر، نظر و فکر کے ساتھ ایک چیز کا حاصل ہونا. تو اکتساب بن نظر، یہ دونوں اکتساب بن نظر میں سے بھی اپنا حصہ لے لیتے ہیں، تصور اور تصدیق. بات سمجھ میں آ رہی ہے، میں عبارت حل کروا رہا ہوں، عبارت ذرا مشکل ہے. دونوں تصور اور تصدیق اکتساب بن نظر میں سے بھی کیا کر لیتے ہیں. مثلا دیکھو یہ میرے سامنے ضرورت ہے، میرے سامنے کیا چیز موجود ہے، ایک ڈھیری موجود ہے، اس کا نام کیا ہے، ضرورت، یعنی یہ حصول بلا نظر ہے، بغیر نظر کے حاصل ہونا. اس ڈھیری کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، کون آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، تصور اور تصدیق. تصور بھی اپنا حصہ لے لیتا ہے، کس میں سے، اس ضرورت میں سے، یعنی حصول بلا نظر میں سے، اور تصدیق بھی اپنا حصہ لے لیتی ہے، کس میں سے، حصول بلا نظر، یعنی ضرورت میں سے. اسی طرح دوسری ڈھیری ہے کس کی، اکتساب بن نظر. یہ اکتساب بن نظر کا کیا معنی، حصول بن نظر، نظر و فکر کے ساتھ حاصل ہونا. تو یہ جو نظر و فکر کے ساتھ حاصل ہونا ہے، اس میں سے کچھ حصہ کس نے لے لیا، تصور نے، اور کچھ حصہ کس نے لے لیا،
تصدیق
نے لے لیا. تو معلوم ہوا کچھ تصور ہیں، انہوں نے اپنا حصہ کس میں سے لیا، ضرورت میں سے، اور کچھ تصور ہیں، انہوں نے اپنا حصہ کس میں سے لے لیا، اکتساب بن، توجہ ہے. تصور ایک وقت میں ایک سے حصہ لے گا، یا ضرورت سے حصہ لے گا، یا اکتساب بن نظر. مثلا بھئی آسان یوں دیکھو، مثلا میرے سامنے ایک طرف منطق کی کتابیں پڑی ہیں، ایک طرف نحو کی کتابیں پڑی ہیں. ایک طرف میرے پاس منطق کی کتابیں پڑی ہیں اور ایک طرف نحو کی کتابیں پڑی ہیں. میرے پاس درجہ ثالثہ اور رابعہ والے دونوں طلبہ آ گئے، تو میں نے ثالثہ والوں میں سے کہا کہ بھئی آپ کچھ منطق میں سے کتابیں لے لیجئے، منطق والی کتابیں لے لیجئے، اور کچھ سے کیا کہا کہ آپ نحو والی کتابیں لے لیجئے، لیکن لینی ایک کتاب ہے، دونوں نہیں ایک وقت میں طالب علم لے سکتا. تو ثالثہ والے کچھ طلبا نے کون سی لی، نحو والی کتاب، تو وہ یوں کہو وہ کیا ہو گئے، نحوی طلبا، اور کچھ طلبا نے کون سی کتاب لے لی؟ منطق والی، تو وہ کون سے ہوئے؟ منطقی طلبا. رابعہ والوں کے لیے بھی یہی شرط تھی، تو ان میں سے بھی کچھ نے کیا لی؟ نحوی کتاب. کچھ نے کون سی کتاب لی؟ منطقی. تو رابعہ والے بھی دو قسم کے ہو گئے، کچھ نحوی طلبا ہوئے، کچھ منطقی طلبا ہو گئے. دونوں نے، دونوں درجے والوں نے اپنا اپنا حصہ لے لیا، کس میں سے؟ نحوی کتابوں میں سے بھی اور منطقی کتابوں میں سے بھی حصہ لے لیا. سورت سمجھ میں آ گئی. درجہ ثالثہ والے میں بھی کچھ نحوی ہو گئے، اور درجہ رابعہ میں بھی کچھ کیا ہو گئے؟ نحوی. اور ثالثہ والوں میں سے بھی کچھ نے منطقی کتابوں میں سے حصہ لے لیا، اور رابعہ والوں میں سے بھی کچھ نے کس میں سے حصہ لے لیا؟ منطقی کتابوں میں سے. تو کچھ منطقی ثالثہ والے ہوئے اور کچھ منطقی رابعہ والے ہوئے. بالکل اسی طرح ہے تصور اور تصدیق، یوں سمجھو یہ دو درجوں والے ہیں. کون ہیں؟ دو درجوں والے ہیں. ان کے سامنے دو قسم کی چیزیں پڑی ہیں، ایک کیا ہے؟ ضرورت، اور ایک کیا ہے؟ اکتساب. اکتساب بن نظر. تو آپ نے تصور والوں سے کہا، تصور والوں سے یعنی دو یہ درجے والے ثالثہ والے یہ سارے طلبا ہیں، کہ بھئی یا کیا کرو، ضرورت میں سے اپنا حصہ لے لو، یا کس میں سے؟ اکتساب میں سے. ایک وقت میں ایک سے حصہ لینا ہے. تو کچھ تصور نے کس سے حصہ لے لیا؟ ضرورت سے. تو وہ کیا ہوئے؟ تصور ضروری. کچھ تصور نے حصہ لے لیا کس سے؟ اکتساب بین نظر سے حصہ لے لیا، تو وہ تصور کیا ہوئے؟ نظری ہو گئے. تو معلوم ہوا تصور کتنی قسم کا، یا بدیہی ہوگا یعنی ضروری، یا
نظری.
ضروری اور بدیہی کا ایک معنی ہے نا، میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا. ضرورت کا کیا معنی ہے؟ بداہت. اور اکتساب کا کیا معنی؟ اکتساب کا معنی نظری ہونا. نظری ہونا، نظری ہونا. تو جو اکتساب سے حاصل ہو اس کو کہتے ہیں قصبی، قصبیون، نظریون. تو قصبی اور نظری کا ایک معنی ہے، توجہ ہے؟
جی جی.
بدیہی کے لیے دوسرا لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ ضروری. اور نظری کے لیے دوسرا لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ قصبی. تو ضروری کہہ دیا جائے یا بدیہی کہہ دیا جائے، ایک ہی بات ہے. تصور بدیہی اور تصور ضروری ایک ہی چیز ہے. اور اسی طرح تصور قصبی اور تصور نظری یہ کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے. اسی طرح تصدیق ضروری اور بدیہی یہ کیا ہے؟ ضرور. تصدیق ضروری اور بدیہی ایک ہی چیز ہے. اسی طرح تصدیق قصبی اور تصدیق نظری یہ بھی کیا ہے؟ ایک ہی بات ہے. تو بدیہی اور ضروری ایک ہی معنی ہے دونوں کا، اور قصبی اور نظری کا بھی ایک ہی معنی ہے. تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ میرے پاس ایک طرف کس چیز کی ڈھیری پڑی ہے؟ ضرورت کی. ایک طرف کس چیز کی ڈھیری پڑی ہے؟ اکتساب نظر کی. اور کون آ گئے؟ تصور اور تصدیق آ گئے. تصور میں بہت سارے افراد ہیں. میں نے تصور سے کہا کہ بھئی یا ضرورت میں سے اپنا حصہ لے لو، یا کس میں سے؟ اکتساب نظر سے. ایک سے حصہ لینا ہے، دونوں سے حصہ نہیں لینا. تو کچھ تصور نے کس میں سے حصہ لے لیا؟
ضرورت
میں سے. تو وہ کیا کہلائے؟ تصور ضرورت میں سے. ضرورت میں سے حصہ لیا تو وہ کیا کہلائے؟ تصور بدیہی اور تصور ضروری ایک ہی بات ہے. تصور بدیہی اور تصور ضروری. اور کچھ تصور کے افراد نے کس میں سے حصہ لیا؟ اکتساب بالنظر سے. تو وہ تصور کون سے کہلائے؟ تصور قصبی اور تصور نظری کہلائے. اسی طرح تصدیق کے کچھ افراد نے کس میں سے حصہ لیا؟ ضرورت میں سے. تو وہ کیا کہلائی؟ تصدیق ضروری اور تصدیق بدیہی کہلائی. اور تصدیق کے کچھ افراد نے کس میں سے حصہ لے لیا؟ اکتساب نظر سے. تو وہ کیا کہلائی؟ تصدیق قصبی اور تصدیق نظری کہلائی. سورج سمجھ میں آ گئے. تو دیکھا تصور اور تصدیق آئے، انہوں نے آپس میں بانٹ لیا، کس کو؟ ضرورت کو بھی اور اکتساب بین نظر کو بھی. تصور نے ضرورت میں سے بھی اپنا حصہ لیا، اور اکتساب بین نظر میں سے بھی اپنا حصہ لیا. اور اسی طرح تصدیق نے بھی دونوں سے حصہ لیا، ضرورت سے بھی اپنا حصہ لیا اور اکتساب بین نظر سے بھی حصہ لیا. تو جس تصور نے ضرورت سے حصہ لیا تھا وہ کیا کہلائے گا؟ تصور ضروری. اور جس تصور نے اکتساب نظر سے حصہ لیا تھا وہ کیا کہلائے گا؟ تصور قصبی اور تصور نظری کہلائے گا. تصدیق نے بھی دونوں سے حصہ لیا, تو جس تصدیق نے ضرورت سے حصہ لیا وہ کیا کہلائے گی؟
تصدیق
ضروری اور بدیہی. اور جس تصدیق نے اتصاب بھی نظر سے حصہ لیا وہ کیا کہلائے گی؟ تصدیق اور تصدیق نظری کہلائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس عبارت پہ ذرا غور کرو, وَيَقْتَسِمَانِ, اور یہ دونوں یعنی تصور اور تصدیق آپس میں بانٹ لیتے ہیں. کس کو بانٹ لیتے ہیں؟ الضرورت والاکتساب بالنظری, ضرورت اور اکتساب نظر کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں. معلوم ہوا تقسیم ضرورت اور اکتساب کی ہو رہی ہے. کس کی ہو رہی ہے؟ کس کو بانٹا جا رہا ہے؟ ضرورت اور اکتساب کو. ضرورت کو آپس میں بانٹ لیا, کچھ حصہ کس نے لے لیا؟ تصور نے. کچھ حصہ کس نے لے لیا؟ تصدیق نے. تو تقسیم کس کی ہوئی؟ ضرورت کی. اور اکتساب بھی نظر کو بھی دونوں نے آپس میں بانٹ لیا, کچھ حصہ کس نے لیا؟ تصور نے. اور کچھ حصہ کس نے لیا؟ تصدیق نے. تو یاد رکھو اس عبارت میں ظاہراً تقسیم ہے ضرورت اور اکتساب بھی نظر کی. بظاہر تقسیم کس کی ہو رہی ہے؟ کس کو آپس میں بانٹا جا رہا ہے؟ ضرورت اور اکتساب بن نظر کو. لیکن در حقیقت یہاں ضمناً تقسیم ہو رہی ہے تصور اور تصدیق کی, کیونکہ وہ تصور جس نے کس میں سے حصہ لیا؟ ضرورت میں سے, وہ تصور ضروری اور بدیہی کہلایا. اور وہ تصور جس نے کس میں سے حصہ لیا؟ اکتساب بن نظر سے, وہ تصور قصبی اور نظری کہلایا. اور اسی طرح وہ تصدیق جس نے ضرورت سے حصہ لیا وہ کیا کہلائی؟
تصدیق
ضروری اور بدیہی. اور وہ تصدیق جس نے کس میں سے حصہ لیا؟ اکتساب بن نظر سے, وہ کیا کہلائی؟ تصدیق قصبی اور نظری کہلائی. تو عبارت میں صراحتاً جو صاف لفظوں میں تقسیم ذکر ہے وہ ضرورت اور اکتساب کی ہے, کہ ضرورت اور اکتساب کو یہ آپس میں بانٹ رہے ہیں, تصور بھی اور تصدیق بھی. لیکن ضمناً تقسیم دراصل کس کی ہو رہی ہے؟ تصور اور تصدیق کی. جب دونوں سے دونوں حصہ لے رہے ہیں تو دونوں کی دو دو قسمیں ہو گئیں, تصور ضروری اور تصور نظری. اسی طرح تصدیق بدیہی اور تصدیق نظری. بات سمجھ میں آ گئی؟ صراحتاً عبارت میں کیا ذکر, کس کو آپس میں تقسیم کر رہے ہیں؟ ضرورت اور اکتساب بن نظر. جیسے وہ میں نے ذکر کیا تھا کہ طلبہ ثالثہ والے بھی آئے اور رابعہ والے بھی آئے, اور ثالثہ والوں نے بھی نحو کی کتابیں بھی لیں کچھ نے, اور کچھ نے منطق کی کتابیں لیں. اسی طرح رابعہ والوں میں سے بھی کچھ نے نحو کی کتابیں لیں اور کچھ نے منطق. تو بظاہر یہ تقسیم کتابوں کی ہو رہی ہے کہ نحو کی کتابیں کچھ ثالثہ والوں نے نہیں, کچھ رابعہ والوں نے. اور اسی طرح منطق کی کتابوں کی صاف لفظوں میں تقسیم اس کی ہو رہی ہے کہ کچھ کتابیں کس نے لیں؟ ثالثہ والوں نے, اور کچھ رابعہ والوں نے. تو بظاہر تقسیم کتابوں کی ہو رہی ہے لیکن ضمناً تقسیم ان طلباء کی بھی ہو گئی. کس طرح؟ کہ معلوم ہوا ثالثہ والے بھی دو قسم کے طلباء ہو گئے, کچھ نحوی اور کچھ منطقی. رابعہ والے بھی دو قسم کے طلباء ہو گئے, کچھ نحوی اور کچھ منطقی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو صریح الفاظ میں یہاں عبارت میں دیکھیں, ویقتسمانی, اور یہ دونوں آپس میں بانٹ لیتے ہیں, یعنی تصور اور تصدیق آپس میں بانٹ لیتے ہیں. کس کو؟ الضرورت والاکتساب بالنظری, ضرورت اور اکتساب بن نظر. تو صریح الفاظ میں, صریح کا معنی صاف الفاظ. کیا ہے؟ صاف الفاظ. جیسے دیکھو ایک ہے بات کو میں صاف لفظوں میں کہوں, ایک ہے بات کو میں ذرا گھما کر کہوں. صاف لفظوں میں کیا کہتا ہوں؟ مثلا میں کہتا ہوں زید بہادر ہے. کیا ہے؟ دیکھا میں صاف لفظوں میں اس کی بہادری ذکر کر رہا ہوں. اور ایک ہے دوسرے انداز میں, یہی بات میں دوسرے انداز میں کہتا ہوں, زید شیر ہے. دیکھو اس کا بھی کیا معنی؟ زید بہادر ہے. لیکن ایک ہے صریح صاف لفظوں میں ایک بات ذکر کرنا, اور ایک ہے دوسرے لفظوں میں ذکر کرنا, صاف لفظوں میں ذکر نہ کرنا. تو عبارت میں صریح یعنی صاف لفظوں میں کس کی تقسیم ہو رہی ہے؟ اور اکتساب بن نظر کی, کہ ان کو تقسیم کیا جا رہا ہے. کون کون اپنا حصہ لے رہے ہیں دونوں میں سے؟ تصور اور تصدیق. لیکن ضمناً کس کی تقسیم ہو گئی؟ تصور کی بھی اور تصدیق کی بھی تقسیم ہو گئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھیے کہتے ہیں ویک تسیمانی، یہ تصور اور تصدیق آپس میں بانٹ لیتے ہیں، از ضرورت وال اکتساب بن نظری، ضرورت اور اکتساب بن نظر کو، ضرورت یعنی حصول بلا نظر اور اکتساب یعنی حصول بن نظر. تو یہ تصور اور تصدیق آپس میں بانٹ لیتے ہیں حصول بلا نظر کو اور حصول بن نظر کو. درمیان میں لفظ آیا تھا بے ضرورتی. کیا لفظ آیا تھا؟ بے ضرورت. یاد رکھیے منطق وغیرہ کی کتابوں میں جب بھی بے ضرورت کا لفظ آئے تو اس کے معنی بالبداہت اور بالیقین کے ہوتے ہیں. کس کے؟
بالبداہت اور بالیقین.
ہاں یہ والد صاحب رحمہ اللہ سے ہم جب شرح عقائد پڑھ رہے تھے وہاں انہوں نے یہ بات ذکر فرمائی تھی، وہاں بھی ضرورت کا لفظ آیا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ منطق وغیرہ اور ان کتابوں میں بھی ضرورت کا لفظ جب بھی آئے تو اس کے معنی بالبداہت اور بال یقین کے. بالبداہت یعنی بدیہی طور پر. بالبداہت کا کیا معنی؟ بھی ضرورت کا کیا معنی؟ بدیہی طور پر یا یقینی طور پر. توجہ ہے؟ بے ضرورت کا کیا معنی؟
بدیہی طور پر.
بالبداہت اور بالیقین کیا معنی؟ بالبداہت بدیہی طور پر. یہ جو تصور اور تصدیق ہیں، توجہ ہے، ابھی جو میں نے پہلے بات سمجھائی تھی، یہ کس کو آپس میں بانٹ رہے ہیں؟ ضرورت اور اکتساب بین نظر. یعنی بعض تصور بدیہی بن گئے، بعض کیا بن گئے؟ نظری بن گئے. اسی طرح کیا ہے؟ تصدیق بھی بعض کیا بن گئی؟ بدیہی بن گئی اور بعض کیا بن گئی؟ نظری. تو یہ جو دونوں آپس میں تقسیم کر رہے ہیں ضرورت اور اکتساب بن نظر کو، یہ تقسیم کرنا بدیہی ہے، اس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں. بالبداہت کا معنی بیان کر رہا ہوں کہ وہ یہ تقسیم، تا پھر عبارت پہ نظر رکھو، یہ دونوں تقسیم کر لیتے ہیں بدیہی طور پر. کس چیز کو تقسیم کر لیتے ہیں؟ الضرورت والا اکتساب بین نظر. یہ یوں کہ یقینی طور پر تقسیم کر لیتے ہیں، اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ تصور اور تصدیق آپس میں بانٹ لیتے ہیں کس کو؟
ضرورت
اور اکتساب بین نظر کو. اور یہ بانٹنا کیا ہے؟
یقینی
بدیہی ہے، یقینی ہے، اس میں ذرا بھی غور و فکر کی ضرورت نہیں. بھئی آپ خود دیکھیں نا، کیا آپ کو دنیا کی ساری چیزوں کا پتہ ہے؟ نہیں، ساری چیزوں کا پتہ نہیں، کچھ کو جاننا پڑتا ہے. جیسے آپ یہ سبق کے میں بیٹھے کس لیے؟ منطق سیکھنے کے لیے. آپ کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے تو معلوم ہوا کچھ چیزوں کا ہمیں پتہ ہے، کچھ کا ہمیں پتہ نہیں. تو معلوم ہوا جن چیزوں کا پتہ ہے ہمیں معلوم ہے، ہمارے لیے بدی ہی ہیں. اور کچھ چیزوں میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ دماغ خرچ کرنا پڑتا ہے. تو آپ غور کر لیں، آپ خود دیکھ لیں، کچھ چیزیں ہیں آپ کو بغیر غور و فکر کے خود ہی سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور کچھ میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ دماغ خرچ کرنا پڑتا ہے، غور و فکر کرنا پڑتا ہے. اور یہ بات بدی ہی ہے. بچہ بھی جانتا ہے کہ مجھے سب چیزوں کا پتہ نہیں، وہ آپ سے کبھی ایک چیز پوچھتا ہے، کبھی دوسری چیز پوچھتا ہے. بڑا ہو وہ بھی جانتا ہے کہ اسے کچھ چیزوں کا پتہ ہے، کچھ چیزوں کا پتہ نہیں. کچھ چیزیں جیسے ذکر کرو ہر ایک سمجھ لیتا ہے، کچھ اس کو پوچھنا پڑتا ہے، اس کو بتانا پڑتا ہے. پڑھا لکھا بھی جانتا ہے، ان پڑھ بھی جانتا ہے کہ کچھ چیزیں ہم جانتے ہیں، غور و فکر کے بغیر ہمیں خود ہی سمجھ میں آ جاتی ہیں. اور کچھ چیزیں کیا ہیں؟ ان میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ غور و فکر کرنا پڑتا ہے. تو معلوم ہوا یہ جو تصور اور تصدیق، ضرورت، توجہ ہے، وہی بات کتاب کی عبارت ذکر کر رہا ہوں کہ تصور اور تصدیق کس کو تقسیم کرتے ہیں آپس میں؟ ضرورت اور اکتساب بین نظر. یہ تقسیم کرنا، یہ آپس میں بانٹ لینا بدی ہی ہے. اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ آپ کو دلیل دینی پڑے کسی کو کہ بھئی کچھ چیزیں آپ جانتے ہیں، کچھ چیزیں آپ جانتے نہیں ہیں. بھائی یہ ہر ایک کو پتا ہے، یہ بات بدی ہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بات بدی ہی ہے. وجہ اس کی یہ ہے، یہ بے ضرورت کہنے کی اس لیے انہوں نے ذکر کیا کہ بعض علماء اس کے لیے بھی دلیل قائم کی بھائی کہ کچھ چیزیں فوراً خود سمجھ میں آتی ہیں، کچھ کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ دماغ خرچ کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے بھی دلیل کب بنانی پڑے گی، دلیل دینی پڑے گی. بھئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بات بدی ہی ہے، سب کو پتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں پتا ہے ہمیں فوراً سمجھ میں آ جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ہمیں سمجھنا پڑتا ہے. تو معلوم ہوا یہ تصور اور تصدیق کا آپس میں بانٹ لینا کس کو
ضرورت
اور اکتساب بھی نظر کو, یہ جو آپس میں بانٹ لینا ہے یہ کیا ہے؟ بدیہی ہے, کسی دلیل کی ضرورت نہیں. اگر دلیل کی ضرورت ہوتی پھر تو یہ تو نظر ہی ہوتا, حالانکہ یہ تو نظر ہی نہیں ہے, یہ بدیہی ہے بھائی. بالکل واضح بات ہے, ذرا بھی دماغ نہیں خرچ کرنا پڑتا, ہر ایک کو پتا ہے اسے کچھ چیزوں کا علم ہے کچھ چیزوں کا علم نہیں ہے. میرے خیال بات ابھی تک نہیں سمجھ میں آئی. تصور اور تصدیق ضرورت اور اکتساب بھی نظر کو کیا کر رہے ہیں؟ بانٹ رہے ہیں. تو در حقیقت یہ تقسیم کس کی؟ ضرورت اور اکتساب کی. لیکن ضمناً تقسیم کس کی ہو گئی؟ تصور اور تصدیق. یہ تصور دو قسم پر, یا بدیہی ہوگا یا نظری. اسی طرح ضمناً تقسیم ہوگی کہ تصدیق بھی دو قسم پر, یا تصدیق بدیہی ہوگی یا نظری ہوگی. تو ظاہراً کس کی تقسیم ہوئی؟ ضرورت اور اکتساب کی. لیکن ضمناً کس کی تقسیم ہو گئی؟ تصدیق اور تصور کی, کہ دونوں دو دو قسم. تو یہ جو تصور اور تصدیق ضرورت اور اکتساب میں حصہ لے رہے ہیں, کس میں سے؟ نہیں, ذہن نہیں حاضر میرا خیال ہے. تصور اور تصدیق کس میں سے حصہ لے رہے ہیں؟ کس کو آپس میں بانٹ رہے ہیں؟ ضرورت اور اکتساب بن نظر کو. تو تقسیم کس کی ہو رہی ہے؟ ضرورت اور اکتساب کی. کچھ ضرورت تصور کی طرف چلا گیا اور کچھ ضرورت تصدیق کی طرف. اسی طرح اکتساب بن نظر کچھ کس کی طرف چلا گیا؟ تصور کی طرف. اور کچھ کس کی طرف چلا گیا؟ تصدیق کی طرف. تو یہ جو تقسیم بظاہر تو ہو رہی ہے ضرورت اور اکتساب کی, لیکن در حقیقت یہاں تقسیم کس کی ہے؟ تصور اور تصدیق. یہ تصور بھی دو قسم پر اور تصدیق بھی دو قسم پر. اچھا, تو ماتین آپ کو بتلا رہے ہیں کہ یہ جو ضرورت اور اکتساب میں کی تقسیم ہے, یعنی یوں کہو یہ جو تصور اور تصدیق آپس میں بانٹ رہے ہیں کس کو؟ ضرورت اور اکتساب بن نظر کو. بھی ضرورتی یہ کیا ہے؟ بدیہی ہے, اس میں دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی, یہ کیسے بدیہی ہے؟ ہمیں تو اتنا دماغ خرچ کرنا پڑا پھر جا کے یہ بات سمجھ میں آئی. بھائی حاصل کلام پہ ذرا چلے جاؤ نا, پھر آپ کو سمجھ میں بات آ جائے گی. بظاہر تقسیم کس کی ہو رہی ہے؟ اکتساب نظر کی. لیکن در حقیقت تقسیم کس کی ہو رہی ہے؟ تصور اور تصدیق کی. تو گویا یوں سمجھو, یوں کہا جا رہا ہے کہ یاد رکھو بھائی, تصور بھی دو قسم پر ہے, یا بدیہی ہے یا نظری. تصدیق بھی دو قسم پر ہے, یا بدیہی ہے یا نظری. تو تصور کی دو قسمیں ہونا اور تصدیق کی دو قسمیں ہونا, یہ بات بدیہی ہے, بچے کو پتا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی. یہ جو بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں, یہ جو تصور دو قسم پر ہے بدیہی اور نظری, اور یہ جو تصدیق دو قسم پر ہے بدیہی اور نظری, یہ بات بدیہی ہے. اس پہ دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں. سورج نکلا ہو تو وہاں دلیل نہیں دی جاتی. دلیل تو ایسی چیز پہ دی جاتی ہے جس میں کچھ خفا ہو, کچھ پوری طرح ظاہر نہ ہو. تو آپ کو کیا ضرورت پڑتی ہے دلیل دینے؟ اور سورج جب نکلا ہوا ہے وہ تو سامنے نظر آ رہا ہے. یہاں کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں کہ کسی کو آپ دلیل دیں کہ دیکھو بھائی سورج نکلا ہوا ہے. نہیں, وہ سب کو نظر آ رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. تو یہاں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تصور کی دو قسمیں ہیں, ایک نظری اور ایک بدیہی. یہ بات بالکل بدیہی ہے. اسی طرح تصدیق کی دو قسمیں ہیں, ایک بدیہی اور ایک نظری. یہ بات بالکل بدیہی ہے. کیا آپ کو دنیا کے سارے تصورات کا پتا ہے؟ نہیں. کچھ کا پتا ہے, کچھ کا پتا نہیں. ان کو جاننا پڑتا ہے, اسی لیے تو آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. اسی طرح تصدیقات, کچھ باتوں کا آپ کو پتا ہے, کچھ باتوں کو آپ کو جاننا پڑتا ہے, دماغ خرچ کرنا پڑتا ہے. تو گویا تصور کچھ ہمیں معلوم ہے, کچھ کو ہمیں جاننا پڑتا ہے, یعنی کچھ بدیہی ہے اور کچھ نظری. اور اسی طرح ہر بات کا تصدیقات, سب کا, تمام تصدیقات کا ہمیں علم نہیں. کچھ تصدیقات ہمیں علم ہے, وہ بدیہی ہیں. کچھ کو ہمیں جاننا پڑتا ہے, وہ کیا ہے؟ نظری. تو یہ یوں کہہ لو کہ تمام دنیا کی چیزیں کیا ہمیں سب کا علم ہے؟ نہیں. تو کچھ ہمیں معلوم ہے اور کچھ کو جاننا پڑتا ہے تو کچھ چیزوں کا معلوم ہونا اور کچھ کا نظری ہونا نہ معلوم ہونا یہ بات بدی ہی ہے. چھوٹا بڑا ہر شخص جانتا ہے, بچہ بھی اسے پتا ہے کچھ چیزوں کا اس کو علم ہے کچھ چیزوں کا اسے علم نہیں, پڑھا لکھا بھی جانتا ہے اسے کچھ چیزوں کا علم ہے کچھ چیزوں کا علم نہیں, ان پڑھ بھی جانتا ہے اسے کچھ چیزوں کا علم ہے کچھ چیزوں کا علم نہیں, بوڑھا بھی جانتا ہے اسے کچھ چیزوں کا علم ہے کچھ چیزوں کا علم نہیں. تو چھوٹا بڑا پڑھا لکھا ان پڑھ سب جانتے ہیں کہ انہیں کچھ چیزوں کا علم ہے, کچھ کو کیا کرنا پڑتا ہے جاننا پڑتا ہے. یہ بات بدی ہی ہے, اس میں کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت یہ معنی ہے کہ کچھ تصورات کیا ہیں نظری اور کچھ کیا ہیں بدی ہی, کچھ تصدیقات کیا ہیں بدی ہی اور کچھ تصدیقات کیا ہیں نظری, یہ بات بدی ہی ہے. سب کو پتا ہے کہ کچھ تصورات بدی ہی ہیں اور کچھ نظری, اور کچھ تصدیقات بدی ہی ہے اور کچھ کیا ہے نظری, یہ بات بدی ہی ہے, اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ آپ دیکھیے عبارت, وَيَقْتَسِمَانِ بِالضَّرُورَةِ ضَرُورَةَ وَالِاكْتِسَابَ بِالنَّظَرِ, اور یہ تصور اور تصدیق آپس میں بانٹ لیتے ہیں بدی ہی طور پر, یوں کر لیں یوں ترجمہ کریں, اور یہ بات بدی ہی ہے. بے ضرورت کو کہاں لیا اردو ترجمے میں, شروع میں لے آؤ پھر بات واضح ہو جائے گی. بے ضرورت یہ بات ضرور, یہ بات بدی ہی ہے ضروری ہے کہ تصور یقتسمان ضرورت والے اکتساب بن نظر, کے تصور اور تصدیق ضرورت اور اکتساب کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں, یہ بات بدی ہی ہے, یہ بات بدی ہی ہے, اس میں ذرا بھی غور و فکر کی ضرورت نہیں. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ یہ یوں ترجمہ کر لیں, با محاورہ یوں کر لیں, وَيَقْتَسِمَانِ بِالضَّرُورَةِ ضَرُورَةَ وَالِاكْتِسَابَ بِالنَّظَرِ, اور تصور اور تصدیق بدی ہی طور پر آپس میں بانٹ لیتے ہیں ضرورت اور اکتساب نظر کو. تو جب آپس میں بانٹ لیا تو تصور, جس تصور نے ضرورت میں سے حصہ لیا وہ کیا کہلائے گا؟ تصور ضروری اور تصور بدی ہی, اور جس تصور نے اکتساب بن نظر سے حصہ لیا وہ کیا کہلائے گا؟
تصور
قصبی اور تصور نظری. اسی طرح جس تصدیق نے ضرورت میں سے حصہ لیا وہ کیا کہلائے گی؟ تصدیق ضروری اور تصدیق بدی ہی, اور جس تصدیق نے اکتساب بن نظر میں سے حصہ لیا وہ کیا کہلائے گی؟ تصدیق قصبی اور تصدیق نظری کہلائے گی. نیچے اب شرح میں دیکھیے بھائی, قوله ویقتسمانی, مصنف کا قول ویقتسمانی, کہتے ہیں الاقتسام بمعنی اخذ القسمت علی ما فی الاساس, کہ اقتسام جو ہے بمعنی اخذ القسمت, قسمت کا معنی حصہ, حصہ اخذ کا معنی ہے لینا, کہ اقتسام حصہ لینے کے معنی میں ہے. اقتسام کا کیا معنی ہے؟ حصہ لینا, آپس میں بانٹ لینا, حصہ لے لینا. علامہ فی الاساسی, بنا بر اس کے جو اساس کتاب میں ہے. اساس یہ لغت کی کتاب ہے, جیسے آپ مختلف عربی الفاظ کے معنی دیکھنے ہو تو آپ لغت کی کتاب اٹھاتے ہیں, منجد ہے یا اور دوسری لغت کی کتابیں اٹھاتے ہیں جن میں ایک ایک عربی لفظ کا معنی لکھا ہوتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے. اسی طرح لغت کی ایک کتاب کیا ہے, اس کا نام ہے اساس. تو شارح کیا فرماتے ہیں, اقتسام کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ اقتسام کا کیا معنی ہے؟
اپنا حصہ
لے لینا, یعنی آپس میں بانٹ لینا. علامہ فی الاساس, بنا پر اس کے جو کس میں ہے؟ اساس جو لغت کی کتاب ہے اس میں اس اقتسام کا یہ معنی لکھا ہے. بھئی دراصل یہاں پر اور شارحین نے اقتسام کو بمانے تقسیم ہونے کے معنی میں لیا, یعنی اقتسام باب افتعال کو باب انفعال کے معنی میں لے لیا, کہ یقتسمان بمانے انقسام کے ہے. یقتسمان کیا معنی؟ یعنی تقسیم ہونا. دیکھو ذرا اوپر متن میں پھر آؤ, ویقتسمانی, انہوں نے تو کیا ترجمہ کیا کہ تصور اور تصدیق آپس میں بانٹ لیتے ہیں, لیکن دیگر شارحین انہوں نے اقتسمہ کا معنی کیا انقسامہ, تقسیم ہونا. تو یوں کر لیں کہ یہ دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں, کون؟
ضرورت اور تصدیق.
تصور اور تصدیق. ضمیر کس کو راجع؟ تصور اور تصدیق. یہ دونوں خود تقسیم ہو جاتے ہیں. اور تقسیم ہونا یہ تو فعل لازم ہے، اس کے لیے تو مفعول نہیں چاہیے. ہم نے تو ابھی بتایا نا یقتسمانی کا کیا معنی، آپس میں بانٹ لینا. اور الضرورت اس کے لیے کیا ہے؟ الضرورت والاکتساب اس کے لیے مفعول ہے، کیونکہ اقتسام حصہ بانٹ لینا یہ فعل متعدی ہے، اس کے لیے مفعول چاہیے. یہ بانٹ لیتے ہیں، بھئی کس چیز کو بانٹتے ہیں؟ مفعول چاہیے یا نہیں چاہیے؟ لیکن انقسام کے معنی ملیں تو انقسام تو فعل لازمی ہے. انقسام کا تو معنی ہے خود تقسیم ہو جانا. انقسام کا کیا معنی ہے؟ خود تقسیم ہو جانا، اس کے لیے تو مفعول چاہیے ہی نہیں. تو جنہوں نے اس یقتسمانی کو کس معنی میں لیا؟ انقسام کے معنی میں، کہ تصور اور تصدیق دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں، ان کو کہنا پڑا کہ اصل میں عبارت یوں تھی، ذرا بھی ضرورت کو ہٹا دو، وَيَقْتَسِمَانِ إِلَى الضَّرُورَةِ وَالِاكْتِسَابِ بِالنَّظَرِ. یہاں الا تھا، مفعول تو یہ بن نہیں سکتے، کیونکہ اقتسام کو کس معنی میں لے لیا؟ انقسام، اس کے لیے تو مفعول آتا نہیں. تو پھر یہاں الا حرف جار ذکر تھا، اور عبارت اصل میں یوں تھی، یہ تصور اور تصدیق تقسیم ہو جاتے ہیں الا ضرورت والے اقتساب بن نظر. کس کی طرف تقسیم ہوتے ہیں؟ ضرورت اور یعنی بداحت اور اقتساب بن نظر، نظری ہونے کی طرف تقسیم ہو جاتے ہیں، بدیہی اور نظری ہونے کی طرف تقسیم ہو جاتے ہیں. تو اصل میں یہاں تھا الا، پھر اس الا حرف جر تھا، اور وہ کیا دیتا ہے؟ جر. تو یہ الضرورتی والاکتسابی یہ دونوں کیا تھے؟ مجرور. پھر الا کو حذف کر لیا گیا، الا کو حذف کیا گیا اور الضرورت والاکتساب کو نصب دے دیا گیا. جر کون دے رہا تھا؟ الا. وہ الا کو حذف کر دیا، تو اب اس کو حذف کیا اور ضرورت اور اکتساب کو کیا دے دیا؟ نصب دے دیا. یاد رکھیے اس کو کہتے ہیں منصوب بنزع الحافظ، کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ منصوب ہیں. اس وقت پہلے کیا تھے؟ مجرور. منصوب اور نزع، نزع کا معنی کھینچ لینا، ہٹا دینا، ہٹا دینا. اور حافظ، حافظ خفض جر کو کہتے ہیں، خا فا ضاد. خفض کسے کہتے ہیں؟ جر. حافظ جارہ، جر دینے والا، خفض دینے والا. تو یہاں الا جارہ تھا، یعنی الا حافظہ یہاں موجود تھا. کیا تھا؟ الا حافظہ موجود تھا، جر دینے والا. تو اس الا کو کیا کیا آپ نے؟ نزع ہٹا دیا، نزع کر دیا. تو نزع حافظ ہوا یہاں پر. کیا ہوا؟ حافظ جر دینے والی لفظ کو ہٹا دیا، اور اس لفظ کو کیا پڑا؟ نصب پڑ دیا. تو عربی میں ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات حرف جر کو حذف کر لیتے ہیں اور اس لفظ پر پھر نصب پڑ دیا جاتا ہے. تو ان شارحین نے یہ کہا کہ یہ بھی الضرورت والاکتساب بالنظر منصوب ہیں، لیکن انہوں نے اس کو کیا بنایا تھا؟ منصوب بنزع الحافظ. یاد رہے گا، یہ جگہ جگہ کتابوں میں آئے گا، وہاں لکھا ہوتا ہے یہ منصوب بنزع الحافظ ہے. کیا مانا؟ آپ سمجھ گئے، معلوم ہوا یہاں کوئی حرف جر تھا جو ان کو کیا کر رہا تھا؟ جر دے رہا تھا. پھر اس حرف جر کو کیا کر دیا گیا؟ حذف کر دیا گیا، اور پھر ان لفظوں کو پر کیا پڑا گیا؟ نصب. تو ان کو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منصوب بنزع الحافظ. تو بعض شارحین نے اقتسام کو کس معنی میں لیا؟ انقسام کے معنی میں، اور انقسام تو فعل لازمی ہے، اس کے لیے تو مفعول نہیں چاہیے. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو الضرورت والاکتساب بالنظر منصوب ہیں، یہ مفعول نہیں بلکہ کیا ہے؟ منصوب بنزع الحافظ ہیں. شارح نے بتلا دیا کہ نہیں بھائی، اقتسام بمعنی انقسام کے نہیں ہے، بلکہ اقتسام بمعنی اخذ القسمتی، یہ کس معنی میں ہے؟ اپنا حصہ لینے کے معنی میں ہے. علامہ فی الاساس، بنا پر اس کے جو کس میں مذکور ہے؟ کتاب لغت کی کتاب اساس میں مذکور ہے. تو معلوم ہوا یہ متعدی ہے، اور یہ جو ضرورت والاکتساب ہیں یہ مفعول بھی ہونے کی بنا پر منصوب ہیں، منصوب بنزع الحافظ کی قبیل سے یہ نہیں ہے بھائی. آگے دیکھیے بھائی شرح میں ایقتسم التصور والتصدیق، یعنی تقسیم کر لیتے ہیں تصور اور تصدیق دونوں، یہ تقسیم کر لیتے ہیں بھائی کس کو تقسیم کرتے ہیں؟ عبارت پہ نظر ہے، کلن ہر ایک کو، کل کا کیا معنی ہے؟ کل الطلاب سارے طلباء، ہر ایک طالب علم، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تصور اور تصدیق آپس میں حصہ لے لیتے ہیں یا آپس میں بانٹ لیتے ہیں، کلن ہر ایک کو، بھائی وہ کیا ہے ہر ایک کیا چیز؟ تو مین کے ساتھ اس کا بیان آ گیا، تصور اور تصدیق ہر چیز کو آپس میں تقسیم بانٹ لیتے ہیں، بھائی کیا ہر چیز؟ ہمیں تو نہیں پتا، تو اس میں کیا ہے؟ ابہام، تو آگے مین کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو بیان کیا جاتا ہے، ہر ایک، بھائی کیا معنی ہر ایک کیا؟ کہتے ہیں من وصف یہ ضرورتی ای الحصول بلا نظرین والاکتسابی ای الحصول بن نظری، عبارت پہ ذرا نظر رکھو، کل من وصف یہ ضرورتی، اصل میں تھا وصفینی، وصفینی دو وصف، اور پھر اس کی اضافت ہوئی از ضرورت کی طرف، تثنیہ کا نون کیا ہے؟ اضافت میں گر جا، دو وصف، کون سے دو وصف؟ از ضرورتی، ایک تو کیا ہے؟ ضرورت ہے، درمیان میں آئے ایل حصول بلا نظرین، یہ اسی ضرورت کا معنی بیان کر دیا، ضرورت کا کیا معنی؟ ایل حصول بلا نظر، یعنی بغیر نظر کے ایک چیز کا حاصل ہونا، والاکتسابی، اس کا عطف وہ جو پیچھے از ضرورت پر گزرا، من وصف ضرورتی والاکتسابی، اور اکتساب سے آگے پھر اس کا معنی ہے ایل حصول بن نظری، یعنی نظر و فکر سے حاصل ہونا، عبارت پہ نظر ہے، یہ ایل حصول بلا نظرین یہ کیا ہے؟ یہ ضرورت کا معنی بیان ہو رہا ہے، کس کا؟ ذرا اس کو ہٹا دو، آگے والے اکتسابی ایل حصول بن نظری، اس کو بھی کیا؟ ایل حصول بن نظر، یہ کیا ہے؟ معنی بیان، اس کو بھی ذرا ہٹا دو، عبارت کیا بن گئی؟ کل من وصف ضرورتی والے اکتسابی، کل من وصف ضرورتی، اب عبارت ترجمہ سنو، اور تصور اور تصدیق آپس میں بانٹ لیتے ہیں، کلن ہر ایک کو، بھائی کیا ہر ایک؟ بیان چاہیے، کہتے ہیں من وصف ضرورتی والے اکتسابی، یعنی ضرورت اور اکتساب کے جو دو وصف ہیں ان میں سے ہر ایک کو کیا کر لیتے ہیں؟ آپس میں بانٹ لیتے ہیں، توجہ ہے، تصور اور تصدیق کیا کر لیتے ہیں؟ ہر ایک کو بانٹ لیتے ہیں، یعنی کہ ضرورت اور اکتساب کے جو دو وصف ہیں ان کو آپس میں کیا کر لیتے ہیں؟ یہ بانٹ لیتے ہیں، تو کل سے دنیا کی ساری چیزیں نہیں مراد، بلکہ یہ دونوں وصف مراد ہیں، یعنی ضرورت اور اکتساب، تو یہ دونوں کیا کر رہتے ہیں؟ یہ دو جو وصف ہیں کون سے؟ ضرورت اور اکتساب، ان کو، ان میں سے ہر ایک کو بانٹ لیتے ہیں، کون بانٹ لیتے ہیں؟ تصور اور عبارت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح، تو کہتے ہیں ایقتسم التصور والتصدیق کل من وصف ضرورت ای الحصول بلا نظر والاکتساب ای الحصول بالنظر، اور آپس میں بانٹ لیتے ہیں تصور اور تصدیق ہر ایک کو، تص ضرورت یعنی حصول بلا نظر اور اکتساب یعنی حصول بالنظر کے دونوں وصفوں کو، فیأخذ التصور قسما من الضرورت فیصیر ضروریا، بس تصور لے لیتا ہے قسما ایک قسم، کس میں سے؟ ایک حصہ کس میں سے؟ ضرورت میں سے، فیصیر ضروری ین، تو وہ تصور ضروری، وہ ضروری بن جاتا ہے یعنی بدیہی بن جاتا ہے، وقسم من الاکتسابی، اور حصہ لے لیتا ہے کس میں سے؟ تصور کی بات ہو رہی ہے نا، تصور دونوں سے حصہ لے گیا نہیں، تصور کس سے؟ تو پھر دیکھیں، فیأخذ التصور قسما من الضرورت فیصیر ضروریا، تو پس تصور لے لیتا ہے ایک حصہ من الضرورت ضرورت میں سے، فیصیر ضروریا، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ تصور ضروری، تصور بدیہی ہو جاتا ہے، وقسم من الاکتساب فیصیر کسبیا، اور ایک قسم، ایک حصہ لے لیتا ہے، ایک قسم لے لیتا ہے کس میں سے؟ اکتساب میں سے، فیصیر کسبی، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ تصور کسبی اور تصور نظری بن جاتا ہے، کسبی اور نظری میں نے بتایا نا ایک ہی چیز، اور ضروری اور بدیہی پھر بھول گئے. ضروری کا دوسرا نام کیا؟
بدیہی.
اور کسبی کا دوسرا نام کیا؟
نظری.
تو وہ ضروری اور کسبی بن جاتا ہے. وکزل حال فی تصدیقی, اور اسی طرح حال ہے کس کے اندر؟ تصدیق بھی. تصدیق اپنا حصہ لے لیتی ہے کس میں سے؟ ضرورت میں سے. تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ تصدیق ضروری اور تصدیق بدیہی. اور اسی طرح تصدیق اپنا حصہ لے لیتی ہے کس میں سے؟ اکتساب نظر سے. تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ تصدیق قصبی اور تصدیق نظری بن جاتی ہے. تو کہتے ہیں فل مذکور فی ہذہ العبارت صریحاً, تو وہ جو ذکر کیا گیا ہے اس عبارت میں صریحاً صاف لفظوں میں, ہوا انقسام الضرورت والاکتسابی, وہ کس کی تقسیم ہے؟ ضرورت اور صراحتاً کس کی تقسیم ہو رہی ہے؟ ضرورت اور, لیکن ضمناً کس کی تقسیم ہو رہی ہے؟ تصور اور تصدیق, یہی بیان کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں وہ جو ذکر کیا, وہ جو مذکور ہے اس عبارت میں صریحاً صراحتاً یعنی صاف لفظوں میں, ہوا انقسام الضرورت والاکتسابی, وہ ضرورت اور اکتساب کا تقسیم ہونا ہے. ویعلم انقسام کل من التصور والتصدیق, اور معلوم ہو جاتا ہے تقسیم ہونا ہر ایک تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک کا, الى الضروری والکسبی ضمنا وکنایتا, تصدیق کا تقسیم ہونا ضروری اور کسبی کی طرف ضمنا اور کنایتا. کہتے ہیں بھائی عبارت کے اندر صاف لفظوں میں تقسیم تو کس کی ہو رہی ہے؟ ضرورت اور اکتساب بن نظر کی, لیکن ضمنا اور کنایتا کس کی تقسیم ہو رہی ہے؟ تصور اور تصدیق کی. معلوم ہے تصور دو قسم پر, یا بدیہی ہوگا یا نظر. اسی طرح تصدیق بھی دو قسم پر, یا بدیہی ہوگی یا نظری ہوگی. تو کہتے ہیں ویعلم انقسام کل من التصور والتصدیق الى الضروری والکسبی ضمنا وکنایتا, اور معلوم ہو جاتا ہے تقسیم ہونا تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک کا ضروری اور کسبی کی طرف. تصور اور تصدیق دونوں میں سے ہر ایک کا ضروری اور کسبی کی طرف تقسیم ہونا معلوم ہو جاتا ہے ضمناً و کنایۃ, ضمناً اور کنایۃً. وہی ابلغ و احسن من الصریح, اور کنایا جو ہے یہ ابلغ یعنی افضل ہے اور احسن یعنی بہتر ہے من الصریح, کس سے؟ صریح. یاد رکھیں ایک ہے صاف لفظوں میں بات کرنا اور ایک ہے کنائے کے رنگ میں گفتگو کرنا. کنایا افضل ہے, احسن ہے, کس سے؟ صریح. کنایا کسے کہتے ہیں بھائی؟ کنایا اسے کہتے ہیں کہ ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کیا جائے. یہ جگہ جگہ آئے گا کنایا, آپ کو آنا چاہیے. کنایا کسے کہتے ہیں؟
ملزوم
بول کر لازم کا ارادہ کرنا. جیسے دیکھو سورج, سورج کے ساتھ دن کا ہونا لازم ہے. سورج جب بھی نکلے گا کیا ہوگا؟
دن.
تو سورج ہوا ملزوم اور اس کے ساتھ دن کا ہونا لازم. تو ملزوم بولیں یعنی سورج کو ذکر کریں اور مراد کیا لے لیں؟ دن. یہ ہے کنایا, یہ ہے کنایا. دیکھیے بھائی مثلا میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ زید کا قد لمبا ہے. زید کا قد لمبا ہے, یوں کہو زید لمبے قد والا ہے. تو ایک صریح الفاظ ہے, میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں زید لمبے قد والا ہے.
جی.
یہ کیا ہے؟ صریح. صاف لفظوں میں میں نے کہا زید لمبے قد والا ہے. اور ایک اسی بات کو میں کنائے کے رنگ میں کہتا ہوں, میں کیا کہتا ہوں؟ زید لمبی قمیص والا ہے. یہ یوں کہتا ہوں زید کی قمیص لمبی ہے.
جی.
زید کی قمیص لمبی ہے, اور ارادہ کس کا ہے؟ اس کا قمیص نہیں بتانا چاہ رہا. اگر میرا ارادہ قمیص ہی کا ہے پھر تو کنایا نہیں ہے بھائی. اگر میں بتانا بھی آپ کو یہی چاہتا ہوں کہ اس کی قمیص کیا ہے؟ لمبی. پھر کنایا نہیں ہے. کنایا میں بولا ملزوم جاتا ہے, ارادہ کس کا ہوتا ہے؟
لاز.
تو یہاں میں نے ذکر کیا کہ قمیص لمبی ہے اور ارادہ کس کا کر رہا ہوں کہ اس کا قد لمبا ہے, کیونکہ قمیص کے لمبا ہونے کے ساتھ قد کا لمبا ہونا لازم. ظاہر سی بات ہے جس کا قد لمبا ہوگا اسی کی قمیص کیا ہوگی؟ لمبی. تو قمیص کے لمبا ہونے کے ساتھ قد کا لمبا ہونا لازم. توجہ ہے. قمیص کے لمبے ہونے کے ساتھ لمبا ہونا لازم، تو قمیض کا لمبا ہونا ہوا ملزوم اور قد کا لمبا ہونا ہوا لازم. میں کس کو ذکر کر رہا ہوں؟ ملزوم، یعنی کہ قمیض لمبی ہے اور ارادہ کس کا ہے؟ لازم کہ اس کا قد لمبا ہے. اگر ملزوم بول کر میں اسی کا ارادہ کر رہا ہوں یعنی ملزوم ہی کا، پھر یہ کنایہ نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ زید کی قمیض لمبی ہے اور ارادہ بھی اسی معنی کا ہے. میں بتانا بھی یہی چاہتا ہوں کہ اس کی قمیض لمبی ہے، پھر کنایہ نہیں ہے. کنایہ تب ہے یعنی کہوں ایک بات اور ارادہ دوسری بات کا ہو، پھر کنایہ ہے. تو میں نے کہا کیا؟ زید کی قمیض لمبی ہے اور ارادہ کس کا کیا؟ کہ اس کا قد لمبا ہے. تو ملزوم بول کر کس کا ارادہ کیا؟
لازم.
ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کیا اور اسے کیا کہتے ہیں؟ کنایہ. کنایہ اور یہ جو کنایہ ہے نا، کنایہ یہ افضل و اعلی ہے. کیوں اعلی ہے؟ کیونکہ دراصل اس میں دلیل ساتھ ہوتی ہے. صرف دعوی نہیں ہوتا، دعوے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتی ہے؟ دلیل بھی. بھئی ایک بات ہے آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کتاب میری ہے، اور ایک دعویٰ یہ ہے کہ کتاب میری ہے، ساتھ دلیل بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ مثلا میں نے یہ کتاب کس سے خریدی ہے؟ زید سے خریدی ہے. زید آپ کے سامنے بیٹھا ہے، صورت سمجھ میں آ گئی. مثلا مثال ذکر کر رہا ہوں، تو ایک ہے صرف دعویٰ اور ایک ہے دعوے کے ساتھ ساتھ دلیل بھی ذکر کر دیں. کیا چیز اعلیٰ، صرف دعویٰ یا دعوے کے ساتھ دلیل بھی ہو؟ ظاہر سی بات ہے دعوے کے ساتھ دلیل بھی ہو تو پھر کیا ہے، بات کا لطف ہوگا، بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی دلیل کے ذریعے. تو کنایہ جو ہوتا ہے نا، کنایہ اس میں دعوے کے ساتھ ساتھ دلیل بھی ہوتی ہے. کس طرح دلیل ہوتی ہے؟ میں نے کیا کہا؟ زید کی قمیض لمبی ہے. ارادہ کس معنی کا ہے؟ کہ اس کا قد لمبا ہے. تو میں نے کہا آپ کو زید کا قد لمبا ہے، گویا یہ کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ کنایہ کے رنگ میں کہا نا کہ زید کی قمیض لمبی، اور کس معنی کا ارادہ کیا؟ کہ زید کا. تو دیکھو، اور ساتھ دلیل بھی آ گئی. دلیل کیا؟ اس کی قمیض لمبی ہے، یہی تو دلیل ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. تو ارادہ کس معنی کیا؟ کیا اس کا قد لمبا، لیکن ذکر کیا کیا؟ کہ اس کی قمیض. تو دلیل بھی ساتھ ہی آ گئی، قد لمبا ہے. دلیل کیا ہے بھائی؟ اس کی قمیض، یہی تو دلیل ہے، اس کی قمیض لمبی ہے. اگر قد چھوٹا ہوتا تو قمیض بھی کیا ہوتی؟ چھوٹی ہوتی. تو کنایہ میں کیا ہوتا ہے؟
دلیل ساتھ ہوتی ہے.
تو اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ دعویٰ مع دلیل کے ہو وہ اعلیٰ افضل ہے. اور نیز اس لیے بھی کنایہ افضل ہے کیونکہ کنایہ میں غور کرنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے، اور ایک بات خود ہی فوراً سمجھ میں آ جائے اس کا لطف زیادہ ہے، یا ایک گہری بات جو غور و فکر کے بعد سمجھ میں آئے اس کا لطف زیادہ ہے. آپ بھی سبق میں دیکھتے ہوں گے، بعض اوقات آپ بیٹھے ہوتے ہیں، استاد کوئی بات گہری بات بیان کرتا ہے اور جیسی آپ کو سمجھ میں آتی ہے آپ کو ایک عجیب لذت محسوس ہوتی ہے، لطف آتا ہے کہ کتنی گہری بات دیکھو مجھے معلوم ہو گئی. سمجھ میں آئی بات؟ دیکھا، بات جتنی گہری ہوگی اس کو سمجھنے کا اتنا ہی لطف بھی آئے گا. صاف لفظوں میں بات وہ تو بچہ بڑا پڑھا لکھا ان پڑھ ہر ایک سمجھ لے گا، لیکن جو گہری بات ہوگی اس کو ہر ایک نہیں سمجھ سکے گا. تو کنایہ اعلیٰ ہے صریح سے. کس اعتبار سے؟ ایک تو اس میں کیا ہوتا ہے
دلیل،
دعوے کے ساتھ ساتھ دلیل بھی ہوتی ہے، اور دوسرا اس میں وہ دماغ خرچ کرنا پڑتا ہے، غور و فکر کرنا پڑتا ہے، بات ذرا گہری ہوتی ہے، فوراً ہی سمجھ میں نہیں آتی. تو اگر میں کہوں زید کی قمیض لمبی ہے اور اس سے قمیض ہی کا ارادہ کروں، پھر کنایہ ہے؟ پھر کنایہ نہیں ہے، بلکہ میں جب بولوں قمیض اور ارادہ اس کے لازم یعنی قد کا لوں، پھر کیا ہے؟ یہ کنایہ ہے. اور مثال لے لو کنایہ کی. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید کا بھائی نہیں ہے، زید کا
بھائی نہیں ہے.
یہ صاف لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو صریح کہتے ہیں. میں نے صاف لفظوں میں آپ کو بتایا کہ زید کا بھائی نہیں. ایک اسی بات کو میں کنایہ کے رنگ میں کہتا ہوں. کیا کہتا ہوں؟ زید کے بھائی کا بھائی نہیں ہے، زید کے بھائی کا بھائی
نہیں.
اب یہی وہی بات وہی ہے کیا؟ زید کا بھائی نہیں، لیکن وہ تھی صریح، وہ صاف لفظوں میں تھی، اس میں اس کا لطف نہیں تھا. اب اس میں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ زید کے بھائی کا بھائی نہیں، بات وہی ہے. کہنا میں کیا چاہتا ہوں؟ کہ زید کا بھائی نہیں, لیکن لفظ کیا بول رہا ہوں, کنایا استعمال کر رہا ہوں, زید کے بھائی کا بھائی نہیں. بھائی کس طرح کنایا ہے؟ دیکھو بھائی ادھر دیکھو, فرض کر لو زید کا بھائی ہے, ایک صورت پہلے فرض کیا کر لو, زید کا بھائی ہے. دیکھو یہ دیکھ رہے ہیں بھائی دو انگلیاں, یہ ایک کون ہے؟ زید. یہ دوسرا کون ہے؟ اس کا بھائی. اگر یہ زید کا بھائی ہے نا, تو جب یہ زید کا بھائی ہے تو ذرا اس بھائی پہ آ جاؤ, اس بھائی کا کوئی بھائی ہے؟ کون؟ خود زید ہی اس کا بھائی ہے. جب زید کا بھائی ہے تو بھائی کا بھی بھائی کون ہوا؟ زید. خود اس کا بھائی, بھائی کا بھائی ہوا. سورج سمجھ میں آ گئی؟ اور جب زید کا بھائی نہیں تو بھائی کا بھی بھائی نہیں ہے. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اگر زید کا بھائی ہوتا تو بھائی کا بھی بھائی ہوتا, لیکن میں تو کیا کہہ رہا ہوں, زید کے بھائی کا بھائی نہیں ہے. تو یہی وہی بات ہوئی, کس رنگ میں ہوئی؟ کنایا کے رنگ میں ہوئی بھائی. تو دیکھو دلیل بھی آ گئی ساتھ, یہی تو دلیل ہے. زید کا کوئی بھائی نہیں, اگر بھائی ہوتا تو بھائی کا بھی بھائی ہوتا یا نہ ہوتا؟ ہاں زید کا بھائی کا بھی بھائی ہوتا, لیکن جب بھائی کا بھائی نہیں, معلوم ہوا زید کا بھی بھائی نہیں ہے بھائی. اچھا جی یہ مانا ہے. کہتے ہیں دوبارہ دیکھیے, کہتے ہیں فل مذکور فی ہذہ العبارت صریحا ہوا انقسام الضرورت والاکتسابی. تو اس عبارت میں صاف صریح طور پر جو مذکور ہے وہ انقسام الضرورت والاکتسابی, وہ ضرورت اور اکتساب کا تقسیم ہونا ہے. ویعلم انقسام کل من التصور والتصدیق, اور اس سے معلوم اور معلوم ہو جاتا ہے تقسیم ہونا تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک کا, الی الضروری والکسبی, کس کی طرف؟ ضروری اور قصبی کی طرف. تصور و تصدیق کا تقسیم ہونا یہ معلوم ہو جاتا ہے ضمناً و کنایتاً, ضمناً اور کنایتاً. ضمناً یعنی اسی کے بیچ میں. تقسیم تو کس کی کر رہے ہیں؟ ضرورت اور اکتساب, لیکن اسی کے بیچ میں یہ بھی پتا چل گیا کہ تصور اور تصدیق بھی کیا ہو رہے ہیں, یہ بھی تقسیم ہو رہے ہیں. تو ضمناً اور کنایتاً جو ہے تصور اور تصدیق کی بھی تقسیم معلوم ہو گئی. وہی ابلغ و احسن من الصریح, اور کنایا جو ہے یہ ابلغ, ابلغ ممانے افضل کے ہے, اور کنایا جو ہے وہ افضل ہوتا ہے اور احسن یعنی بہتر ہوتا ہے. من الصریح, کس کے مقابلے میں؟ صریح کے مقابلے میں. قوله بالضرورتی, متن میں کیا لفظ آیا تھا؟ وَيَقْتَسِمَانِ بِالضَّرُورَتِ. میں نے کیا معنی ذکر کیا بالضرورت کا؟ بالبداحت اور بالیقین کے. یعنی یہ جو تصور اور تصدیق کی دو قسمیں بنتی ہیں, نظری اور بدیہی, یہ تقسیم ہونا کیا ہے؟ تصور اور تصدیق کی دو دو قسمیں ہونا یہ بدیہی ہے, اس میں کسی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں. یہی بیان کر رہے ہیں قولہ بالضرورت, مصنف کا قول بالضرورت, بالضرورت اشارت, یہ اشارہ ہے الی ان ھذہ القسمۃ بدیہیۃ, کہ جو تقسیم ہے یہ بدیہی ہے. لا یحتاج الی تجشم الاستدلال, یہ دلیل قائم کرنے کی مشقت کی محتاج نہیں. تجشم کا معنی ہے مشقت اٹھانا, تکلیف اٹھانا, مشقت برداشت کرنا. استدلال کا معنی ہے دلیل بنانا, دلیل قائم کرنا. تو یہ جو تقسیم ہے تصور اور تصدیق کی, کس کی طرف؟ بدیہی اور نظری کی طرف. یہ بدیہیتن, یہ کیا ہے؟ یہ تقسیم ان ھذہ القسمۃ بدیہیتن, یہ تقسیم کیا ہے؟ بدیہی ہے. لا یحتاج الی تجشم الاستدلال, یہ دلیل قائم کرنے کی مشقت اٹھانے کی محتاج نہیں. اس میں دلیل قائم کرنے کی مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں کہ آپ مشقت کریں اور کیا بنائیں, دلیل بنائیں کہ بھئی یہ دلیل ہے کہ تصور بھی دو قسم پر ہوتا ہے اور تصدیق بھی. نہیں نہیں, یہاں دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں, بدی ہی بات ہے. تجشم استدلال, تجشم کا کیا معنی میں نے بتلایا؟ مشقت اٹھانا, تکلیف اٹھانا. اور استدلال کا کیا معنی؟ دلیل بنانا, دلیل قائم کرنا. یعنی یہ جو تقسیم ہے یہ بدیہی ہے, اس میں دلیل قائم کرنے کی مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں. بھئی جب دلیل بنائیں گے تو مشقت ہو یا تکلیف ہوگی یا نہیں, سوچنا پڑے گا, دلیل بنانی پڑے گی, صغرا کبرا ملا کر, پھر تو بڑی محنت کرنا پڑے گی بھئی. تو مصنف آپ کو بتلا رہے ہیں کہ یہاں دلیل قائم کرنے کی محنت کرنے اور مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں, یہ بات بدی ہی ہے کہ تصور بھی دو قسم پر ہے, بدی ہی اور نظری, اور تصدیق بھی دو قسم پر ہے, بدی ہی اور نظری. یہ بدی ہی بات ہے, بچے بچے کو پتا ہے کہ کچھ چیزیں بدی ہی ہیں اور کچھ کا ہمیں علم نہیں, ان کو کیا کرنا پڑتا ہے, جاننا پڑتا ہے. تو یہ لا یحتاج الى تجشم الاستدلال, یہ محتاج نہیں ہے دلیل قائم کرنے کی, دلیل بنانے کی, مشقت اٹھانے کی. کمر تکبہ القوم, جیسے کہ ارتکاب کیا ہے بعض لوگوں نے, ارتکبہ ارتکاب کرنا کہ عمل کرنا, کوئی کام کرنا, جیسے کہ بعض لوگوں نے یہ ارتکاب کیا ہے, یہ عمل کیا ہے, انہوں نے یہاں دلیل دینے کی کوشش کی ہے, شارح ان کا رد کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ بدی ہی چیز ہے, اس کے لیے کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں. جیسے سورج دیکھو مشرق سے نکلے تو سب کو نظر آئے گا, اب کوئی آپ سے آپ اس پر دلیل دیں دوسرے کو کہ بھائی سورج نکلا ہوا ہے, کوئی دلیل دینے کی ضرورت ہے نہیں. دلیل اس چیز پر دی جاتی ہے جس میں کچھ خفا ہو, جو سمجھ میں نہ آئے. یہ تو سب کو پتا ہے, سب کو نظر آ رہا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے, اس کے لیے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ معنی ہے کمر تک بہ القوم, جیسے کہ بعض لوگوں میں ان لوگوں نے یہ ارتکاب کیا, کیا ارتکاب کیا کہ انہوں نے دلیل قائم کی ہے اس پر اور یہ درست نہیں. وذالک, بھائی یہ کس طرح آپ نے یہ کیا کہا کہ تصور کی بھی دو قسمیں, بدیہی اور نظری, تصدیق کی بھی دو قسمیں, بدیہی اور نظری. تو تصور اور تصدیق دونوں کا بدیہی اور نظری کی طرف تقسیم ہونا, آپ نے کہا یہ دلیل کا محتاج نہیں. کیسے؟ کہتے ہیں بھائی دیکھو آپ خود دیکھ لیں, آپ خود اپنے عقل میں ذرا غور کر لیں چیزوں پر, آپ دیکھیں گے کچھ چیزیں ہمیں بغیر غور و فکر کے خود ہی معلوم ہو جاتی ہیں اور کچھ میں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے, سوچنا پڑتا ہے, دماغ خرچ کرنا پڑتا ہے. کیا دنیا کی ساری چیزوں کا آپ کو پتا ہے؟ نہیں. یا دنیا کی کسی بھی چیز کا آپ کو پتا نہ ہو, ایسا ہے؟ نہیں. کچھ کا پتا ہے, کچھ کا پتا نہیں. یہ ہر چھوٹا بچہ بڑا ہر ایک جانتا ہے, کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں. یہی بیان کر رہے ہیں, وَذَلِكَ لِأَنَّا إِذَا رَجَعْنَا إِلَى وِجْدَانِنَا, وجدان کہتے ہیں قوت ادراکیہ, جس کے چیزوں کا کیا کرتا ہے, یہ شعور کہہ لو, یعنی جب ہم اپنی یوں کہ آسان لفظوں میں عقل میں کیا کریں, اپنی عقل میں اپنے شعور میں ہم غور و فکر, اذا رجعنا الى وجداننا, جب ہم اپنے وجدان کی طرف رجوع کریں, یعنی اپنی عقل کی طرف رجوع کریں, وجدنا, تو ہم پاتے ہیں, من التصورات, بعض تصورات جو ہیں, ما هو حاصل لنا بلا نظر, ان کے وہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں بغیر نظر اور فکر کے, کا تصور الحرارتی والبرودتی, جیسے کہ گرمی اور ٹھنڈک کا تصور, گرمی اور سردی کا تصور, گرمی اور
سردی,
گرمی کسے کہتے ہیں, سردی کسے کہتے ہیں, بچہ بھی جانتا ہے, بڑا بھی جانتا ہے, پڑھا لکھا بھی جانتا ہے, ان پڑھ بھی جانتا ہے. وہی بات جو میں نے پہلے ذکر کی تھی, کچھ چیزیں ہیں جن کو ہر ایک جانتا ہے, وہ کیا ہیں؟ بدی ہی. کچھ میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے, وہ کیا ہیں؟ نظری. وہی بیان کر رہے ہیں کہ تصور الحرارت, کہ کچھ تصورات جو ہیں, ما ہوا حاصل لنا بلا نظر, ان کا تصور الحرارت والبرودتی, جو ہمیں حاصل ہیں بغیر نظر و فکر کے, جیسے گرمی اور سردی کا تصور, ومنها ما هو حاصل بالنظر والفکر, اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو حاصل ہیں نظر و فکر کے ذریعے, کا تصور حقیقت الملک والجنی, جیسے حقیقت ملک, ملک فرشتے کو کہتے ہیں, جیسے جن اور فرشتے کی حقیقت کا تصور, کہ جن کسے کہتے ہیں اور فرشتہ کسے کہتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ میں نے بتلایا آپ کو فرشتہ کسے کہتے ہیں, ایک نورانی مخلوق ہے جسے اللہ نے نور سے پیدا فرمایا ہے, مختلف صورتیں وہ بدل سکتی ہے, ہاں ان میں مذکر مؤنث نہیں ہوتا اور ان میں اولاد کا سلسلہ بھی نہیں چلتا, جبکہ جن ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے آگ سے پیدا فرمایا ہے اور ان میں مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں اور ان میں اولاد کا سلسلہ بھی چلتا ہے انسانوں کی طرح. بھائی یہ معنی کا تصور حقیقت الملک والجنی، جیسے جن جیسے کہ فرشتے اور جن کی حقیقت کا تصور، وکذا من التصدیقات، اور اسی طرح وہ تصدیقات میں سے بھی بعض جو ہیں، ما یحصل بلا نظرین، جو ہمیں حاصل ہوتی ہیں بغیر غور و فکر کے، کا تصدیق، جیسے یہ تصدیق، بان الشمس مشرقت، ان کے سورج چمکدار ہے، مشرق چمکدار روشن، بأن الشمس، شمس مؤنث سماعی ہے، اسی لیے مشرقتن خبر کیا لائی گئی، مؤنث لائی گئی، توجہ ہے، شمس کا لفظ کیا ہے عربی میں، مؤنث استعمال ہوتا ہے، اسی لیے مشرقتن خبر کیا لائی گئی، مؤنث لائی گئی، جیسے بھائی کہ سورج چمکدار ہے، والنار محرقتن، اور آگ جلانے والی ہے، احرق یحرق احراق کا معنی ہے جلانا، بھائی سورج چمکدار ہے، سورج روشن ہے، کیا کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ نہیں، ہر ایک اس کو جانتا ہے، آگ جلانے والی ہے، آگ چیز کو جلا دیتی ہے، کیا کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ نہیں، چھوٹا بڑا، پڑھا لکھا، ان پڑھ، کم ذہن والا، تیز ذہن والا، سب یہ چیزیں جانتے ہیں بھائی، تو یہ وہ تصدیقات ہیں جو ہمیں حاصل ہوتی ہیں بغیر غور و فکر کے، وَمِنْهَا مَا يَحْصُلُ بِالنَّظَرِ، اور ان میں سے بعض تصدیقیں وہ ہیں جو حاصل ہوتی ہیں ہمیں نظر و فکر سے، کا تصدیق بِأَنَّ الْعَالَمَ حَادِثٌ، جیسے اس تصدیق اس بات کی کہ عالم کیا ہے، حادث ہے، حادث اور قدیم، یاد رکھو قدیم، تو ویسے تو اردو میں قدیم کا معنی ہے پرانا، لیکن اصطلاحی لفظ ہے یہاں، قدیم کا معنی ہے وہ چیز جس پر کبھی عدم نہ آیا ہو، قدیم کسے کہتے ہیں، عدم نہ، یعنی کبھی بھی کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں تھا کہ اس چیز کا وجود نہیں تھا، اس کو کیا کہیں گے، قدیم، یعنی جس پر کبھی بھی عدم نہ آیا، اور حادث وہ چیز ہے جس پر کبھی نہ کبھی عدم آیا ہو، ایک زمانہ تھا کہ اس چیز کا وجود نہیں تھا، اور یاد رکھو قدیم جو ہے نا، قدیم صرف اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اور جب سے اللہ کی ذات ہے اللہ کی صفات بھی ہیں، کبھی بھی کوئی ایسا زمانہ نہیں تھا جس میں اللہ کی ذات یا صفات کا وجود نہ ہو، تو قدیم صرف کون، اللہ اور اللہ کی صفات، توجہ ہے، اللہ کی ذات اور صفات کیا ہیں، قدیم، جبکہ اس کے اللہ کے علاوہ باقی تمام کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب حادث ہیں، وہ سب کیا ہیں، حادث ہیں، یعنی ایک زمانہ تھا کہ ان چیزوں کا وجود نہیں تھا، بات سمجھ میں آ گئی، تو یہ عالم سارا جہان کیا ہے، حادث ہے، حادث ہے، یہ تصدیق نظر و فکر کی محتاج ہے، بغیر نظر و فکر کے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، غور و فکر کرنا پڑے گا پھر سمجھ میں آئے گا کہ یہ عالم کیا ہے، حادث، سمجھ میں آئی بات، اگر بدیہی ہوتی پھر تو ہر ایک مانتا، حالانکہ کفار کیا کہتے ہیں، یہ عالم ہمیشہ سے ہے، بہرحال اب تو سائنس نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے، اب تو سائنسدان بھی ماننے لگ پڑے کہ یہ عالم ہمیشہ سے نہیں ہے، عالم کیا ہے، ہمیشہ سے نہیں، ایک زمانہ تھا کہ اس کا وجود نہیں تھا بھائی، تو بہرحال چاہے وہ ماننے بھی لگے ہیں، کس کے ذریعے، دلیل کے ذریعے، تجربات کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ عالم حادث ہے، قدیم نہیں ہے، پہلے تو کیا کہتے تھے، یہ عالم قدیم ہے، اسی طرح والصانع موجود، اور تصدیق اس بات کی کہ صانع، صانع بنانے والا، یعنی خالق، صانع کیا معنی ہے، خالق، خالق موجود ہے، یعنی اللہ کی ذات موجود ہے، ایک ذات ہے جو ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی ہے، وہ کیا ہے، موجود ہے، یہ تصدیق کہ اللہ موجود، یوں کہہ لو اللہ موجود ہے، یوں کہو خالق موجود ہے، یہ تصدیق کون سی ہے، نظری ہے، غور و فکر کرنا پڑے گا پھر بات سمجھ میں آئے گی بھائی، آپ دیکھتے نہیں کفار جو دہریے ہیں وہ اللہ کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اگر یہ بدیہی ہوتا تو وہ بھی مانتے یا نہ مانتے، معلوم ہو یہ اللہ کا وجود اللہ موجود ہے یہ بدیہی نہیں ہے بلکہ کیا ہے نظری ہے اس کے لیے دلیل چاہیے. تو حاصل کلام کیا ہوا کہ تصورات کچھ بدیہی ہیں اور کچھ نظری ہیں, اسی طرح تصدیقات کچھ بدیہی ہیں اور کچھ نظری ہیں. تصدیق بدیہی جیسے سورج چمکدار ہے یہ ہر ایک جانتا ہے, کوئی دلیل بنانے کی ضرورت نہیں. اسی طرح آگ جلانے والی ہے یہ بھی ہر ایک کو پتا ہے. اور تصدیق نظری مثلا کہ عالم کیا ہے حادث ہے اور خالق موجود ہے, کوئی ذات موجود ہے جو ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والی ہے, تو اس کے لیے باقاعدہ دلیل چاہیے. یہ نظری ہے, جب ہی تو کفار کیا کرتے ہیں دہریے اس کا انکار کرتے ہیں. حاصل کلام پھر سمجھ لیں بھائی. آج ہم نے متن میں پڑھا وَيَقْتَصِمَانِ بِزَرُورَتِ ضَرُورَتَ وَالِاِقْتِصَابَ بِالنَّظَرِ, اور شارح نے آپ کو بتلایا کہ یقتصمانی یہ فعل متعدی ہے اور اس کے لیے الضرورت والاقتصاب مفعول بھی بن رہے ہیں, اور بعض شارحین نے اقتصام کو بمانے انقسام کے لیے یعنی تقسیم ہونا, اور وہ تو فعل لازم ہے اس کے لیے تو مفعول نہیں چاہیے, تو وہ انہوں نے پھر کہا کہ الضرورت والاقتصاب یہ منصوب ہیں بنظر الخافض. تو شارح نے بتلایا کہ نہیں یہ منصوب بنظر الخافض نہیں ہے بلکہ یہ مفعول بھی بن رہے ہیں. کس کے لیے؟ اقتصام کے لیے. اور پھر شارح نے آپ کو بتلایا کہ یہاں صریح طور پر جو تقسیم ہو رہی ہے صاف لفظوں میں وہ تو ضرورت اور اقتصاب بن نظر کی ہے, لیکن ضمناً اور کنایتاً کس کی تقسیم ہو رہی ہے؟ تصور اور تصدیق کی, کہ وہ دو دو قسم پر ہیں, تو وہ کہ وہ دونوں یا بدیہی ہوں گے یا نظری ہوں گے. میں نے آپ کو بتلایا ایک ہے بدیہی اور ایک ہے ضروری, دونوں کا ایک معنی ہے. اسی طرح میں نے آپ کو بتلایا کہ نظری اور قصبی دونوں کا ایک ہی معنی ہے. تو صراحتاً جو ہے یہاں تقسیم ضرورت اور اقتصاب بن نظر کی ہے, لیکن ضمناً اور کنایتاً کس کی تقسیم ہو رہی ہے؟ تصور اور تصدیق کی. اور کنایا کیا ہوتا ہے؟ وہ صریح سے اعلیٰ و افضل ہوتا ہے. اور کنایا کسے کہتے ہیں؟ ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا. اور کنایا اس لیے افضل ہے کیونکہ اس میں دعوے کے ساتھ ساتھ دلیل بھی ذکر ہوتی ہے, اور نیز اس لیے بھی کنایا افضل ہے کیونکہ اس میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے, اور وہ بات جو آسانی سے معلوم ہو اس کے مقابلے میں وہ بات جو غور و فکر سے معلوم ہو اس کی لذت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ کنایا کیا ہے؟ صریح سے افضل. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ اوپر متن میں جو بے ضرورت کا لفظ آیا کہ بے ضرورت کے معنی بالبداہت کے ہے, کہ یعنی یہ جو تصور اور تصدیق کی تقسیم ہو رہی ہے بدیہی اور نظری کی طرف, یہ بات بدیہی ہے, اس کے لیے کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں. جیسے سورج نکلا ہو تو اس کے نکلنے پر کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ سب کو نظر آ رہا ہے, اس میں کسی قسم کا خفا اور پوشیدگی نہیں ہے. بھائی کہ آپ خود اپنے عقل میں اپنے ذہن میں آپ غور کر لیں, آپ دیکھیں گے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بغیر غور و فکر کے حاصل ہوتی ہیں, اور کچھ چیزوں میں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ غور و فکر کرنا پڑتا ہے. تو وہ غور و فکر کے بغیر جو چیز حاصل ہوئی وہ ہے بدیہی, اور جو غور و فکر کر کے حاصل ہوئی وہ کیا ہے؟ نظری. پھر وہ بدیہی اگر تصور کی قبیل سے ہے تو اسے تصور بدیہی کہیں گے, اور وہ بدیہی اگر تصدیق کی قبیل سے ہے تو اس کو تصدیق بدیہی کہیں گے, اور وہ نظری جو غور و فکر سے ہمیں حاصل ہوا اگر وہ تصور کی قبیل سے ہے تو اسے تصور نظری کہیں گے, اور اگر وہ تصدیق کی قبیل سے ہے تو اسے تصدیق نظری کہیں گے. بھائی چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.